بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 27 سے تیسرا باب شروع ہو رہا ہے, ایمان باللہ کا. یہاں سے ہم پڑھیں گے, یہ ابھی باتیں ہی آئیں گی, ایمان باللہ, ایمان بالکتب, ایمان بالرسل, ایمان بالملائکہ, اس طرح کی باتیں آئیں گی. تو اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, یہ ایمان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو ایمان باللہ کا معنی کیا ہے؟ ایک حدیث ہے, سفیان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ قل تو یا رسول اللہ, میں نے عرض کی اللہ کے رسول, قل لی فی الاسلام قولا لا اسل عنہ احدا بعدک, کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں. تو آپ نے فرمایا, قل آمنت باللہ ثم مستقم, بس تم یہی کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا, ثم مستقم, پھر اسی پر تم ثابت قدم رہو, ڈٹ جاؤ. تو اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ کہ اللہ کی ہستی کو مانا جائے, اس کی اطاعت کی جائے, اور یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ ایک ہے, اکیلا ہے, منفرد ہے, بے نیاز ہے, جس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد. وہ ہر شے کا رب ہے اور اس کا مالک بھی, اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا ساجھی نہیں. وہ عرش پر مستوی ہے, اس کا علم ہر جگہ موجود ہے, اس کی ذات نہیں. یعنی اس کا علم موجود ہے, اس کی ذات موجود نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ موجود, اللہ موجود ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ زمین اور پوری کائنات اللہ کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی ہے. تو چھوٹی چیز پر ایک بڑی ہستی نہیں آ سکتی, یہ سوچنے کی بات ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنی کرسی کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ وسیع کرسی السماوات والارض, پھر یہ فرمایا کہ کل قیامت کو یہ سارے آسمان اللہ لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک نقطے کی طرح رکھ لے گا. والسماوات مطویات بیمینی, پڑھا ہے نا. تو اب آپ سوچئے کہ اتنی بڑی ہستی کو ہم زمین پہ کہیں کہ موجود ہے تو کیا بنا رہے ہیں؟ ہم اللہ کو چھوٹا بنا دیتے ہیں. تو اللہ کو اس کے مقام سے گرانا, یہ گویا کہ اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرنا ہے, اس کے مقام کو گرانا ہے. اور اللہ اکبر جو لفظ کہتے ہیں اس کی نفی ہے. تو اس لیے اس کا علم ہر جگہ موجود ہے, اس کی ذات موجود نہیں ہے, نیز اس کی صفات کو بغیر کسی کیفیت, بغیر کسی تمثیل اور بغیر کسی تحریف کے اس پختہ یقین کے ساتھ ماننا کہ اس نے جس طرح بھی اپنی کوئی صفت بیان کی ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے, وہی حق ہے. یعنی اللہ کی جو صفات ہیں, رحمان ہے, رحیم ہے, قادر ہے, کئی صفات ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں, تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ یعنی کس طرح, کیفیت کا مطلب کیسے, اور تمثیل کا مطلب کوئی مثال دیجئے. نہ اس کے لیے کوئی مثال دی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کیسے کا جواب دیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی ذات کو نہ میں نے دیکھا, نہ آپ نے دیکھا, نہ دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا. لا تدرکہ الابصار, دنیا کی کوئی آنکھ بھی اللہ کو پا نہیں سکتی. وہو یدرک الابصار, وہ ہے جو آنکھوں کو پاتا ہے, وہ جانتا ہے ہر آنکھ کو, لیکن کوئی آنکھ جو ایسی پیدا نہیں ہوئی جو اللہ کو پا سکے. تو اس لیے اس کی کیفیت کیا ہے, کس طرح ہے, ہم نہیں جانتے. پھر تمثیل, لا تضربوا للہ الامثال, کہ اللہ مثلا یوں ہے, یہ مثلا یوں ہے کہ جو لفظ ہے نا, یہ تو گویا کہ بڑا دعویٰ ہے کہ میں نے اللہ کو بہت بڑا بنا کے پیش کر دیا, لیکن مجھ سے زیادہ کوئی عقل مند انسان اور بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کو اتنا بڑا بنایا کہ میں نے جتنا بنایا وہ بالکل ہی معمولی اس کے مقابلے میں نظر آئے. تو اس لیے مثال بھی نہیں دی جا سکتی. اور بغیر کسی تحریف کے, تحریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنا ایک نام رکھا کہ میں قہار ہوں, رحمان ہوں. اب رحمان کا مطلب ہم نے رحمان والا ہی کرنا ہے, رحمان ہی کرنا ہے, کوئی اس کا اور مطلب نہیں رکھنا. ید کا مطلب اگر قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں, تو اب یہ ہاتھ جو ہیں اس کا معنی ہاتھ ہی کرنا ہے ہم نے, اس کی ڈسٹارشن نہیں کرنی کہ اور کوئی مطلب کر لیں, یعنی اس سے مراد یہ ہے نا. آپ ہاتھ لیں, کیا ہے اس میں, ہاتھ لے لیں مراد. اللہ جب کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان, کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. اب یہ دونوں ہاتھ کیسے ہیں, اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد اگر میں یہ کہوں کہ بڑا سخی ہے, بڑا مخیر ہے, خوب خیرات کرتا ہے, خوب دیتا ہے, تو یہ معنی ایک اعتبار سے تو اپنے آپ کو عقلی طور پر یا ذہنی طور پر انسان کو تسلی تو ہوتی ہے, لیکن آدمی شاید یہ شرماتا ہے کہ میں اللہ کے دونوں ہاتھوں کی اگر بات کروں تو لوگ سوال کریں گے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، تو اس کا جواب میرے پاس نہیں، لہذا اس کا معنی میں کہوں یہ مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. نہیں، آپ حقیقی معنی کیجئے، صاف کہہ دیجئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ لیس کمثلی شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لا تضربوا للہ الامثال، ہم اللہ کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، دیجئے. تو بہرحال ان صفات کے بارے میں اتنا پختہ یقین ہو کہ اللہ نے جس طرح اپنی کوئی صفت بیان کی ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہی حق ہے، بس میں اس کو مانتا ہوں. پھر اسی طرح ایمان باللہ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ عبادات کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کا مستحق بھی صرف اللہ تعالی ہی ہے اور کوئی نہیں، یہ بھی ایمان باللہ میں شامل ہے. مثلا خضوع اور خشوع، میں کسی کے لیے اپنے آپ کو جھکاؤں، کسی کا خوف اپنے دل میں رکھوں، یا خشیت، کوئی خوف ہو، ڈر ہو، انابت کہ میں پریشان ہوتا ہوں تو پھر میں کہاں جا کے پناہ لوں، کس سے رجوع کروں، کس سے اپنے دل کی باتیں کروں. قصد و ارادہ میں اور طلب میں کوئی ارادہ ہے، کوئی نیت ہے، کچھ مانگنا ہے، تو ان تمام چیزوں میں یا دعا میں یا ذبح میں، یعنی ذبح کرتے وقت اور نظر و نیاز وغیرہ میں، میں اللہ تعالیٰ کو ہی یکتا مانوں کہ اکیلا اللہ ہی ہے جو ساری ان تمام چیزوں کا مستحق ہے، کیونکہ یہ تمام کام عبادت سے تعلق رکھتے ہیں اور عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں. تو کلمہ توحید سے مراد بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اس سے مراد یہی ہے. پھر اسی طرح ایمان باللہ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس کے وجود سے پہلے کوئی اور نہیں، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی اور ہے. یعنی جب دنیا میں کچھ نہیں تھا تو اس وقت کون تھا؟ اللہ تھا. اور جب دنیا میں کچھ نہیں ہوگا اس وقت بھی اللہ ہوگا. یہ مطلب ہے هو الاول والآخر، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ علم رکھنے والا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں. پھر اسی طرح اللہ کے بارے میں یہ ایمان کے تمام رسولوں نے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ توحید ہے. قرآن مجید میں پہلا حکم بھی یہی ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا، تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہود علیہ السلام نے بھی قوم عاد کو یہی بات دی گئی. پھر اسی طرح وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم ثمود کو یہی بات ارشاد فرمائی. لہذا توحید کا سمجھنا ہر مسلمان کا فرض ہے، کیونکہ یہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے. پہلی بات تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، جو کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہی ہے، کہنے کا مطلب یہی ہے. پھر اس میں توحید کی کچھ اقسام ہیں. توحید کا مادہ واو ہا دال ہے، جس کا مطلب ہے ایک ہونا، اکیلا ہونا. توحید کو علماء نے تین اجزاء میں تقسیم کیا ہے، یعنی توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے. یہ تین اجزاء ہیں اور یہ سورہ فاتحہ میں ہمیں مل جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بس یہیں تک آپ دیکھ لیں. الحمد للہ، اللہ، پھر رب العالمین، یہ ربوبیت ہے، اور الرحمن الرحیم یہ اسماء و صفات ہیں. ٹھیک ہے، مفہوم آگے آئے گا، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں الحمد للہ رب العالمین میں اللہ کا جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، تو اللہ ہی کے لیے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اللہ ہے. توحید الوہیت یہ آ گئی، رب العالمین وہ رب ہے، یہ توحید ربوبیت آ گئی. الرحمن الرحیم یہ اللہ کے ٹائٹل ہیں، صفات ہیں، تو یہ توحید اسماء و صفات آ گئی. ٹھیک ہے، اب اس کی تفصیل پڑھتے ہیں. توحید ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ یقین رکھنا کہ صرف اللہ تعالی ہی تمام جہانوں کا خالق ہے، اسی نے عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم افلاک اور ان تمام عالموں کو جو نظر آتے ہیں یا ہماری نظروں سے اوجھل ہیں پیدا کیا ہے۔ رب العالمین کہا ہے نا اللہ نے، میں رب ہوں تمام جہانوں کا، تو جہان بہت سے ہیں۔ ایک جہان حیوانات کا ہے جس میں ہم انسان بھی شامل ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کیا کچھ ہے، پرندے ہیں۔ پھر دوسرا عالم ہے نباتات کا کہ دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو زمین سے اگتی ہیں یا زمین سے نکلتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن وہ عالم ہے، رب ہے ان کا۔ پھر عالم افلاک ہے، یہ خلا ہے، پھر اس کے اوپر جو کچھ ہے۔ پھر آسمان ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کا جو معنی کرتے ہیں نا وہ۔ پھر ان تمام عالموں کو جو نظر آتے ہیں یا ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، کئی عالم اور بھی ہیں، مثلا عالم الجن ہے، عالم الملائکہ ہے، ہے نا، تو ان کی الگ ایک دنیا ہے۔ تو ان تمام کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کا رب بھی ہے، ان کی تربیت بھی کر رہا ہے، ان کو پال بھی رہا ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، ان کا سارا سامان بھی فراہم کر دیا ہے۔ اور صرف وہی ذات ہے جو ان تمام جہانوں کی ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں مکمل علم رکھتی ہے۔ اس کے پاس ایک کتاب میں تفصیل سے لکھا ہوا موجود ہے کہ کس درخت میں کل کتنے پتے ہیں اور ہر پتے کی وضع قطع کیا ہے، اور یہ کہ دنیا میں کل کتنے جراثیم موجود ہیں اور ان جراثیم کا حجم اور طول و عرض کیا ہے۔ اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ یہ وہی توحید ہے جس کا اقرار یوم الست کو تمام روحوں نے کیا تھا۔ یوم الست جانتی ہیں نا، وہ آتا نا الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے پوچھا تھا نا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ تو بہرحال یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد قیامت تک آنی تھی، ان تمام اولاد کی جو روحیں تھیں وہ اللہ نے نکال کے سامنے رکھی اور انہیں اس بات پہ گواہ بنایا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، پوچھا ان سے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو واقعی ہے، شہیدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ وہ اقرار ہے جو یوم الست کہلاتا ہے، یہ الست بربکم یوم الست کہلاتا ہے، اور تمام روحوں نے کیا تھا یہ اقرار۔ جو بھی قیامت تک انسان آئیں گے، آ چکے ہیں یا اس وقت موجود ہیں، ان تمام نے یوم الست کو یہ اقرار کیا تھا۔ تو توحید ربوبیت کا اقرار ہم دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں کر چکے ہیں۔ تو لیکن صرف رب ہونے کا اقرار کافی نہیں، کیونکہ اللہ کے رب ہونے کا اقرار تو ابلیس بھی کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا ربی بما اغویتنی، او میرے اللہ، میرے رب، تو نے مجھے جس وجہ سے بہکایا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اس کے، اس میں ربی کا لفظ جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابلیس بھی اللہ کو مانتا ہے کہ وہ رب ہے۔ تو اکیلا رب ماننا جو ہے، اس سے بات پوری نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس نے یہ کہا ربی انظرنی، میرے مولا مجھے مہلت دے، تو رب وہ مانتا ہے۔ بلکہ رب کے ساتھ اس بات کا اقرار ضروری ہے کہ خالق کے کائنات کو اس کائنات پر ہر قسم کے تصرف کا آزاد اور مکمل اختیار حاصل ہے، کہ اللہ کو مکمل اختیار اس کائنات میں حاصل ہے، جو چاہے وہ کرے۔ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يفعل الله ما يشاء، اللہ جو چاہے کرے، وہی جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، مال و دولت، نفع و نقصان اور فقر و عسرت اسی کی طرف سے ہے، سیلاب بھی وہی لاتا ہے اور خشک سالی بھی وہی۔ شمالی اٹلی میں ایک سال ایسے شدید سیلاب آئے کہ شہر کے شہر تہو بالا ہو گئے۔ اب تو خیر یہ پرانی بات ہے، اب نئی بات کیا ہے، یہ سونامی کا دیکھ لیں ہم۔ اور تہذیب و تمدن تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں خشک سالی تھی، جس کے اثر سے کھیتیاں سوکھ گئیں، جانور ہلاک ہو گئے اور پانی کی راشن بندی ہو گئی۔ آخر وہ کون ہے جس نے لوگوں پر اتنا پانی برسایا کہ وہ چیخ اٹھے اور دوسروں کو اس طرح محروم کر دیا کہ وہ پانی کو ترس گئے. وہ کسی علاقے میں سردی اور پالا بھیج دیتا ہے اور کسی ملک میں گرم لہر اور کسی ملک میں زلزلہ لے آتا ہے. وہ ایسا مالک ہے کہ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جائے تو باپ میں یہ قدرت نہیں کہ اسے لڑکا بنا سکے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. پھر اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علی ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون. تو بہرحال یہ سب باتیں ہیں اللہ نے سوال کیے ہیں اور انڈائریکٹلی ان کا جواب انسان کی فطرت دیتی ہے کہ ہاں اللہ ہی ہے یہ سارے کام کرتا ہے. تو مشرکین ان تمام چیزوں کا اقرار کیا کرتے تھے اور دن رات اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے لیکن اس کے باوجود اس دائرہ توحید میں داخل نہیں ہو سکے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے تھے, یعنی توحید الوہیت. توحید ربوبیت مانتے تھے لیکن جب توحید الوہیت کی بات آئی تو اس کو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. تو الوہیت کا جو لفظ ہے یہ الہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے معبود, یعنی اس بات کا اعتراف کرنا کہ صرف اللہ ہی وہ ایک ہستی ہے جو عبادت کے لائق اور پرستش کے قابل ہے. ہر وہ مفید اور جائز کام جو مومن اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے کرتا ہے وہ عبادت ہے. تو لہذا عبادت, ایسی عبادت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. خود اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کی تعریف امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمائی ہے, وہ فرماتے ہیں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ. عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے, ایک ایسا کمپریہنسو نام ہے جس سے وہ تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے اور جن پر وہ راضی ہوتا ہے. میرا کوئی ظاہری عمل, کوئی ظاہری قول, کوئی باطنی عمل, کوئی باطنی قول وہ ہو جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اور جس پر اللہ راضی ہے, اس کو کہا جاتا ہے عبادت. تو عبادت کی یہ تعریف انہوں نے کی ہے. تو الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس ہستی میں چار صفات ہوں وہی عبادت کے لائق ہوا کرتی ہے. کہ وہ غنی ہو, پہلی بات تو یہ ہے, غنی کا مطلب بے نیاز, تو وہ محتاج نہ ہو کسی کا. دنیا میں جتنے بھی خدا ہیں وہ محتاج ہیں لیکن اللہ بے پرواہ ہے, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا اللہ کی محتاج ہے لیکن اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. تو خدا ہونے کی, معبود ہونے کی ایک لازمی شرط یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ خود بے نیاز ہو, وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو. ورنہ خدا دیکھیں دنیا میں جتنے بھی بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں وہ محتاج ہوتے ہیں. ایک پتھر, ایک بت سٹیچو جب بنتا ہے تو وہ خود تو نہیں بنتا, اسے انسان ہی تراشتا ہے, اسے انسان ہی رنگ و روپ دیتا ہے اور اسے انسان ہی خوب خوبصورت بنا کے اس کو کپڑے پہنا کے ایک جگہ نصب کرتا ہے اور پھر وہ خدا بن جاتا ہے. اس کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ بول سکے, دیکھ سکے, ہل سکے, یا اس کے سامنے جو نذرانے پڑے ہیں ان میں سے کچھ کھا سکے, یا نذرانے جو رکھ گئے ہیں ان نذرانوں پہ مکھی بیٹھی ہے تو وہ ہلا سکے, مکھی اڑا سکے نہیں. تو اس لیے معبود وہ ہوتا ہے جو خود بے نیاز ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، تو کی نہیں بنتی کہ اس کی عبادت کی جائے جو خود محتاج ہے. یعنی آپ سوچئے، یہ تو خیر بت ہے نا، ہم انسان اوپر ہم نے عبادت کی جو تعریف پڑھی ہے، اس عبادت میں چھوٹی سی بات یہ لے لیں کہ میں بالفرض کسی قبر پہ جا کے اس سے کچھ مانگتا ہوں، چادر چڑھاتا ہوں، اس کو راضی کرتا ہوں، نذرانے اس کے نام سے دیتا ہوں، یا مہینے میں جو 11 تاریخ آتی ہے تو 11ویں تاریخ کو میں سبینے لگاتا ہوں، دودھ مفت تقسیم کرتا ہوں، پیچھے خوف ہے کہ یہ کچھ ہیں، ہستیاں ہیں، اگر میں نے ان کے لیے کام نہ کیا تو میرا کام بگڑ جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ہستیاں کیا ان چیزوں کی محتاج ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی احتیاج کی طلب ہم سے کی ہے؟ نہیں کی. کہ اگر تم مجھے یہ دو گے تو میں تمہارا خدا بن سکتا ہوں ورنہ نہیں بن سکتا. وہ تو ہمیں ضرورت ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. لیکن جن خداؤں کو انسان مانتا ہے اور جا کے ان سے کہتا ہے، مرادیں نیازیں ان کے نام کی، مرادیں ان سے مانگتا ہے، مدد ان سے مانگتا ہے، مشکلات کا حل سمجھتا ہے کہ انہی سے ملتا ہے، آپ سوچئے کتنی بے بسی ہوتی ہے ان لوگوں کی، ان خداؤں کی، حالانکہ وہ خدا نہیں ہے، نہ انہوں نے کہا ہم خدا ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میں دوسروں کی مشکل حل کر سکتا ہوں. وہ خود محتاج تھے اللہ کے، کوئی اتھارٹی نہ دین نے ان کو دی، نہ اللہ نے کہا کہ آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، نہ انہوں نے کوئی ایسے لفظ خود کہے اپنے بارے میں. اب ہم اگر زبردستی ان کو وہ مقام دینا چاہیں جو ان کا نہیں ہے، یہی خدا بنانا ہے. یعنی میں بالفرض اگر ان کے بارے میں خدا نہ کرے ایسا عقیدہ رکھوں کہ حضرت علی مشکل کشا ہیں، تو آپ سوچئے ان کا اپنا بیٹا یا وہ خود اپنی ساری جو تاریخ ہے ان کی خلافت کی، اس تاریخ میں ان کو کتنی مشکلیں پیش آئی ہیں. 6 سال سے زائد ان کی خلافت رہی، لیکن ساری خلافت کے دوران کبھی وہاں جنگ ہے، کبھی وہاں فتنہ ہے، کبھی وہاں فساد ہے، کبھی اپنے لوگ اٹھ رہے ہیں، کبھی غیر اٹھ رہے ہیں، وہ انہی میں الجھے رہے اور خلافت کے امور کو جس طرح چلانا تھا کہ اس کو آگے بڑھاتے، وہ بجائے آگے بڑھانے کے اپنے اندر ہی اس کو کنٹرول کرتے رہے. مشکلات تو ان کو آئیں، پھر حضرت حسین ہے میدان کربلا میں، کتنی مشکل میں تھے وہ. تو اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو میدان کربلا میں اپنے بیٹے کی مشکل آ کے حل کرتے. اور آج کل عراق میں جو بمباری ہو رہی ہے، حتیٰ کہ وہاں تک پہنچی ہے، گولیاں لگی ہیں اور ٹوم کو، وہ زخمی ہو گیا ہے، اور پھر عراقی قوم خود ان کے ماننے والے، وہیں ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ خود کتنی مشکل میں ہیں. مسئلہ یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں، یہ سوچے انسان کہ میں اگر اس قسم کا عقیدہ رکھوں کہ وہی مشکل حل کرتے ہیں، تو اصل بات تو یہ کہ وہ خود بیچارے محتاج ہیں. ان کو پروٹیکشن اگر پبلک نہ دے ان کی قبر کو، تو کیا حال ہو جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی قبر ہے مسجد نبوی میں، اس کو جس طرح پروٹیکشن دی ہوئی ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہمارے لوگ کیا کریں؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سب جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ سب محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہوتا. تو معبود وہی ہوتا ہے جو غنی ہو، جو ان چیزوں کا احتیاج ضرورت نہ رکھتا ہو، پھر علیم اور حکیم ہو. یہ دوسری شرط ہے کہ معبود ہم نے اس کو ماننا ہے جو علیم ہو. علیم کا مطلب جانتی ہیں نا، علم والا. لیکن عالم اور علیم میں فرق ہے. عالم اس سکالر کو کہتے ہیں جس نے اپنے علم کو ادھر ادھر سے حاصل کیا ہو، کتابیں پڑھی ہوں، ماحول کو دیکھا ہو، ادھر ادھر گھوما ہو، دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، سنا ہو لوگوں سے، تو ان تمام چیزوں کو اس نے اپنے دماغ میں جمع کیا اور پھر اس کے بعد اس نے گفتگو کی تو پتہ چلا ہاں اس کے پاس علم ہے. تو عالم کا جو علم ہوتا ہے وہ ادھر ادھر سے اکٹھا کیا ہوتا ہے، لیکن علیم کا جو علم ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے. علیم اپنے علم کو حاصل کرنے میں یا علم کو پیش کرنے میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اپنا ایک ذاتی علم ہوتا ہے. وہ ماحول کو علم دیتا ہے، ماحول سے علم لیتا نہیں ہے. اللہ علیم ہے، اس نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، معبود وہی ہو سکتا ہے۔ میں اپنے دل میں کوئی بات چھپا کے رب کے حضور کھڑا ہوں اور زبان سے کچھ کہوں، دل میں کچھ ہو، آپ سوچئے کیا اللہ تعالیٰ میرے دل کی بات کو نہیں جانے گا؟ اللہ جانتا ہے، وہی ذات ہے جو ان چیزوں کو جان سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ڈائٹی ایسی نہیں جو جان سکے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، دوسروں کے سامنے میں لفظ کچھ کہوں لیکن اندر کچھ ہو، تو وہ ڈائٹی صرف ظاہری الفاظ کو سن کے یہ تو کہہ سکتی ہے کہ بھئی ہاں ہم تمہاری ضرورت جان جائے، لیکن میرے دل کی جو اندر کی بات ہے وہ تو نہیں جان سکتا۔ کسی اور کے بس کی یہ بات ہی نہیں کہ وہ کسی کے دل کی کیفیات کو جان سکے، چھپی ہوئی کیفیات کو، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ علیم کا ٹائٹل جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ جو علیم ہوتا ہے وہی خدا ہو سکتا ہے، وہی اللہ ہو سکتا ہے، معبود ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو کل کو ہمارے سامنے رکھ دینا ہے کہ بھائی تم یہ عبادت جو کرتے تھے، تم نے یہ جو خیرات کی تھی، فلان نیکی کی تھی، وہ میرے لیے تو نہیں کی تھی، وہ تو میں اس لیے اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے دل کی نیت یہ تھی، تمہارے ارادے یہ تھے۔ بتائیے اتنی بڑی بات کوئی ڈائٹی کر سکتی ہے؟ والد بھی نہیں کر سکتے، ماں بھی نہیں کر سکتی، بھائی بھی نہیں کر سکتے، دوست بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے علیم ہونا یہ شرط ہے معبود کے لیے، کوئی اور علیم نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے اللہ تعالیٰ نے زور دے کے کہی ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاص خاص ڈائٹیز کے لیے یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ علیم ہے، بلکہ اب تو زندہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دل کا حال جانتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے ہمیں پتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اس لیے علیم صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، کیونکہ اگر یہ چیز کسی کے بارے میں مان لی جائے تو پھر انسان اس کی پرستش شروع کر دیتا ہے جبکہ وہ پرستش کے قابل نہیں ہے۔ پھر حکیم ہونا، حکیم ہونے کا مطلب یہ کہ حکمت والا، کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا، مجھے یہاں کیوں لایا، آپ یہاں کیوں آئے، یہ ساری حکمت وہ جانتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یوں یا بظاہر یوں لگتا ہے کہ بھئی یہ کام ہو جاتا تو اچھا ہی تھا، خامخواہ چھوڑ دیا ہے، لیکن چھوٹ گیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس میں حکمت یہ تھی۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں۔ یہی کینیڈا جانے سے پہلے ہمارا جو پروگرام تھا اس میں ایک اسکیجول ہمارا یوں بنا ہوا تھا کہ ہم یہاں سے انڈیا جائیں گے حیدرآباد دکن، پھر وہاں سے ایک ڈیڑھ مہینہ گزار کے پھر ہم نے سری لنکا جانا تھا اور مالدیپ جانا تھا۔ ان دنوں میں ہم نے سری لنکا ہونا تھا جس دن یہ سونامی نام کا جو سیلاب آیا ہے، بالکل اس دن ہم نے وہیں ہونا تھا۔ اب جب اچانک ہی یہ سارے پروگرام بدلے اور ہم ادھر چلے گئے، اللہ ہی جانتا تھا کیا حکمت ہے اس میں۔ تو بعد میں احساس ہوا کہ واقعی اللہ حکیم ہے، انسان اپنے معاملات کو بجائے شکوہ شکایت کرنے کے اللہ تعالیٰ سے اسی کی حکمت پر چھوڑ دے کہ وہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، شکوہ نہ کرے۔ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ واقعی بہتر ہوا، جو ہوا بہتر ہوا۔ وقتی طور پر انسان کو دھچکا لگتا ہے کہ میرا یہ پروگرام تھا، یہ تلپٹ ہو گیا، یوں ہوا، وہ ہوا، کیوں ہوا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ تو وہ حکمت والا بھی ہو، معبود ہونے کے لیے بڑی شرط ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ ہر چیز پر وہ قادر ہو، قدرت رکھتا ہو، بے بس نہ ہو، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے ایک ایک چیز پر اس کی قدرت ہو، تب جا کے وہ عبادت کے قابل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ جو خود محتاج ہے، جو خود قدرت نہیں رکھتا، اس کی عبادت کیا کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی تو مثالیں دی ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی شے لے کے جائے تو وہ ان کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ وہ ان سے واپس لے سکیں۔ تو ایسے لوگ جن کی قدرت ہی نہیں، تو ان کی عبادت کیسی کی جائے؟ پھر عزت اور ذلت کا مالک ہونا، وہ بھی معبود کے لیے شرط ہے۔ دنیا اس کو عزت نہ دے بلکہ وہ عزت دے، دنیا اس کو ذلیل نہ کرے بلکہ وہ جب چاہے کسی کو ذلیل کرے۔ اگر وہ عزت لوگوں سے، دنیا والوں سے لیتا
تو دنیا والے تو بڑے عجیب ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آج کہتے ہیں زندہ باد زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، اور ایک سال گزرتا نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں فلاں مردہ باد مردہ باد مردہ باد. یہ تو انسانوں کا حال ہے، اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں. تو وہ خود عزت دے، دوسروں سے عزت لینے کا محتاج نہ ہو، وہ خود ذلیل کرے، دوسرے اس کو ذلیل نہ کر سکیں. آج تک دنیا میں کتنے بادشاہ آئے ہیں سوچئے، یعنی پڑھتے ہیں تاریخ کے دن کو وہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں اور شام کو وہ جیل میں ہوتے ہیں یا پھانسی پہ چڑھے ہوتے ہیں. اور جو جیل میں ہوتے ہیں جن کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ ایک دن جیل میں ہوتے ہیں دوسرے دن تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو یہ چار چیزیں ہیں، یہ ضروری ہیں کہ ہم جس کی عبادت کریں اس کے اندر ان چار چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر ان چاروں میں کسی ایک چیز کی کمی ہے تو وہ معبود نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے توحید الوہیت. سورہ الناس میں ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی اللہ تعالی کون ہے؟ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے. ناس کا لفظ ہے ناس، ناس کا لفظ جو ہے یہ کوئی قوم نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی برادری نہیں ہے. دنیا میں ہر جینے والا انسان ان کا رب ہے، ان کا ملک ہے اور ان کا معبود ہے. ورنہ معبود دنیا میں لوگوں نے بنائے اپنے اپنے علاقوں کے، اپنے اپنے علاقوں کے معبود بنائے ہوئے ہیں. ہر علاقے میں مختلف معبود ہے. اور اللہ کہتا ہے الہ الناس، میں ہوں انسانوں کا معبود. اور انسان جو اس وقت حاضر میں ہے، موجودہ دور میں ہے، وہ بھی انسان ہے. ماضی میں جو تھے ان کا بھی الہ تھا، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا. اور پھر یہی الہ جو دنیا میں انسان بناتے ہیں انسانوں کو، یا اپنے الہ جب بناتے ہیں، وہ اگر ماضی میں تھے تو آج نہیں ہیں، نام ہی ان کے مٹ گئے، نشان ہی مٹ گئے. اور اگر آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے، یا کل نہیں تھے. یعنی آج اگر کسی کو الہ بنایا جا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ آج سے اس کی الوہیت شروع ہوئی نا، تو کل وہ کہاں تھا؟ کل تو وہ الہ نہیں تھا، آج میں نے اس کو بنا لیا. اور جو کل تھا وہ آج نہیں ہے. یہی مطلب ہے ہو الاول والآخر، یہی مطلب ہے. تو اس انداز بیان کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو بیک وقت تینوں باتوں کی تصدیق کی جائے یا تکذیب، یعنی اللہ کو رب بھی مانا جائے، ملک الناس بھی مانا جائے، اور الہ الناس بھی مانا جائے. یا تینوں کو بیک وقت مانا جائے یا تینوں کو بیک وقت چھوڑ دیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو صرف رب اور مالک مان لینے والے مومن نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کی دو حیثیتوں کے ساتھ تیسری حیثیت معبود کی بھی تسلیم کرنا ہوگی. یعنی یہ کہہ دینا کہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن الہ الناس کی جب بات آتی ہے تو اس وقت ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. کہ جب اللہ اکیلا بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو. تو بہرحال یہ ہے کلمہ طیبہ کا پہلا جز، لا الہ الا اللہ. یہ توحید الوہیت کا اعتراف ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی بات بڑی دلچسپ، ایک بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہی کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ ایک ایتھیسٹ ہے جو کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، تو میں اس کو کیسے قائل کروں کہ اللہ ہے؟ تو ذاکر نائک نے بڑا خوبصورت جواب دیا، نے کہا بڑا آسان ہے. بات یہ، یہ لا الہ الا اللہ کا جو پارٹ حصہ ہے، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لا الہ جو ہے نا، لا الہ کا ورڈ، اس کو تو مان چکا، اس کو تو وہ مان چکا. وہ کہتا ہے نا میں کسی خدا کو نہیں مانتا، تو لا الہ کو وہ مان چکا. لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں. کہتے ہیں وہ اس کو مان چکا، باقی الا اللہ کی بات ہے، وہ اس کو سمجھا دیتا ہوں، وہ اس کو میں بتا دیتا ہوں. تو بار لا الہ الا اللہ توحید الوہیت کا اعتراف ہے. اتبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کے عذاب کو حرام کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے، توحید الوہیت کو صحیح معنوں میں انسان سمجھے اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا اقرار فائدہ دیتا ہے، ورنہ نہیں. پھر تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. قرآن مجید میں جا بجا مخلوق کو خالق سے متعارف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اور صفات ذکر کی گئی ہیں. کوئی جملہ ہوتا ہے، بات اللہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں انہو الغفور الرحیم، انہو علیم الحکیم، آتا ہے نا یہ بار بار جو یہ الفاظ آئے ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک صحیح تعارف ہے. ایک حقیقی مسلمان ان تمام صفات پر صدق دل سے ایمان لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اللہ کے اچھے نام ہیں تو پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. یہ الحاد کیا ہے؟ الحاد یہ ہے کہ اللہ کے جو اپنے نام ہیں ان ناموں کو وہ بگاڑتے ہیں اور بگاڑ کے اپنے خداؤں کے نام رکھ لیتے ہیں. مثلا اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، اور باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں. تو اللہ کے ذاتی نام کو بگاڑا جائے، وہ کس طرح؟ کہ میں ایک خدا بناتا ہوں، اس کو میں اللہ تو نہیں کہتا لیکن اس کو کہوں اللات، یعنی اللہ سے وہ نام نکال کے اللات رکھ دیا. اللہ کا ٹائٹل ہے عزیز. میں نے ایک بت بنایا، خدا بنانا چاہتا ہوں، خدا نہ کرے، لیکن خدا بنایا تو اس کا میں نے نام رکھنا ہے، تو عزیز نام سے میں نے اس کا عزا نکال لیا کہ یہ عزا ہے، یہ اللات ہے. اس طرح کے جو نام ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ الحاد ہے. پھر اسی طرح آپ کو ایک بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جمع نہیں ہوتی. لہذا اللہ کا جو نام ہے نا، ذاتی نام، اس کو اسی نام سے ہی پکارنا چاہیے، اس کی ٹرانسلیشن کرنی، اور ٹرانسلیشن ایسی کرنی کہ اس کی جمع بھی ہو سکے، وہ درست نہیں ہے. مثلا گاڈ ہے، گاڈ کی جمع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا. پھر اسی طرح اللہ کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ وہ عورت نہیں، مؤنث نہیں ہے، تو ایسے نام بھی اللہ کے نام نہیں رکھنے چاہیے کہ جس سے اس نام کی مؤنث بنتی ہو. گاڈ کی مؤنث بنتی ہے، دیکھیے یہ سب الحاد کی باتیں ہیں، کہ اللہ کے نام کو چھوڑ کے، اللہ کے نام کو بدل کے، اس کو تبدیل کر کے اور ایسے ناموں سے اللہ کو متعارف کرانا کہ جس سے اللہ کی جو وحدانیت ہے اس پہ حرف آ سکے. ان ناموں سے بچنا چاہیے. وَذَرُ الَّذِينَ، تم چھوڑ دو ان لوگوں کو. اس لیے تو اللہ کا ٹرانسلیشن نہیں ہے، کوئی زبان اللہ کے لفظ کی ٹرانسلیشن نہیں رکھتی. اس لیے جب کبھی بھی ہم اللہ کی بات کریں تو بجائے اس کے یہ کہیں کہ گاڈ سیز، ہم یہ کہیں اللہ سیز، یہ لفظ کہیں. تو وذر الذین یلحدون فی اسمائہ، ہم نے ان کو چھوڑنا ہے. اس آیت کی تشریح نبی علیہ الصلات والتسلیم نے یوں فرمائی کہ ان للہ 99 اسما، 100 الا واحدہ، من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100، جو بھی ان کو یاد کرے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی جو صفات ہیں ان کو حقیقی معنوں میں جانے، اچھی طرح ان کے مفہوم کو سمجھ لے، اور پھر اس کے بعد ان ناموں کو وقتاً فوقتاً اپنی دعاؤں میں استعمال کرے، ان ناموں کو وسیلہ بنائے اپنی دعاؤں میں، تو ٹھیک ہے. یہ ہے من احصاها دخل الجنہ. نبی علیہ الصلات والتسلیم اپنے خطبوں اور دعاؤں کے علاوہ لوگوں کو بھی ان اسماء و صفات کے استعمال کا حکم فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اقض عنا الدین واغننا من الفقر. اے اللہ، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے یا آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، تو باطن ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں. یہ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی صفات کی، ان کا استعمال کیا ہے اور وسیلہ بنایا ہے کس دعا کے لیے، کہ اللہ مجھ پر قرض ہے، اس قرض کو اتروا دے، واغننا من الفقر، میں محتاج ہوں، مجھے غنی کر دے، یہ دعا ہے. پہلے ناموں کا استعمال کیا، ان کو وسیلہ بنایا، اور پھر اس کے بعد آخر میں چھوٹی سی دعا کی. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی اس دعا کو اس طرح مانگے گا، پہاڑ کے برابر بھی اگر اس پر قرضہ ہو تو اللہ وہ اتروا دے گا، شرط یہ کہ نیت ہو دینے کی. پھر قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان صفات کا ذکر آیات میں بھی آتا ہے، تو یہ آیات صفات جہاں جہاں آتی ہیں ان کی کچھ اقسام علماء نے بیان کی ہیں، کہ ان کو بھی ہم سمجھیں کہ آیات صفات جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان کی کیا کیا قسمیں ہیں. پہلی وہ ہیں وہ آیات جو باری تعالیٰ کی شان و عظمت بیان کرنے کے بارے میں ہیں، کہ اللہ کی شان، اس کی عظمت ان سے ظاہر ہوتی ہے. مثلاً الرحمن علی العرش استوى، جو رحمان ہے عرش پر مستوی ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عرش پر مستوی نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، پوری آیت جو یہ آیت صفات ہے، تو عرش پر مستوی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں اس بات کی نفی ہوگی جس کی ہاں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں عرش پر مستوی ہوں اور ہم کہیں نہیں ہے، تو یہ تو نفی ہوئی نا. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح عرش پر بیٹھا ہے جس طرح کوئی انسان کرسی پر بیٹھتا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کرسی پر بیٹھنا اور عرش پر مستوی ہونا بڑا فرق ہے. کرسی پہ جو بیٹھا ہے اس کے علم میں نہیں ہے کہ اس کے نیچے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے دائیں بائیں کیا ہے، اس کو تو صرف اتنا پتا ہے سامنے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم اس طرح اگر بنا لیں کہ وہ عرش پر اس طرح بیٹھا ہے خدا نخواستہ جس طرح ایک انسان کرسی پر بیٹھتا ہے، تو آپ سوچئے ہم اللہ کو کیا بنا رہے ہیں. اس لیے کہ اس صورت میں مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی کہ اللہ ایسے بیٹھتا ہے جیسے انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے. اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہماری رہنمائی کرتا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ الاستواء معلوم، کسی نے ان سے سوال کیا کہ بھئی یہ قرآن مجید میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اس کا کیا مفہوم ہے، کیسے اللہ مستوی ہے؟ تو انہوں نے جواب یہ فرمایا، بھئی دیکھو الاستواء معلوم، استواء تو ہمیں معلوم ہے، یعنی قرآن کہتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر مستوی ہے، تو قرآن کی اس آیت کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ استواء ہے. لیکن والکیف مجہول، کیفیت کیسی ہے کہ اللہ کیسے مستوی ہے، مجہول، ہم اس سے ناواقف ہیں، ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور نہ اللہ نے بتایا ہے نہ رسول اللہ نے بتایا ہے. لہذا والسوال عنہ بدعت، اس بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، یہ دین سے الگ ہونے کا نام ہے. والایمان به واجب، اور ہاں قرآن کی اس آیت کا جو معنی و مفہوم ہے اس پر ایمان رکھنا فرض ہے. تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یوں وضاحت فرمائی. تو ایک قسم تو آیات کی یہ ہے جس کو ہم نے ماننا ہے لیکن اس کی وضاحت اللہ پر چھوڑ دیں. دوسری آیات کچھ ایسی ہیں جن میں صفات کو بیان کیا گیا ہے لیکن علم بلاغت کا ایک اصول ہے، وہ ہے مشاکلت، اس کی طرز پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو قرآن میں نازل کیا ہے. علم براغت جو ہے یہ کیا ہے؟ عربی زبان جو ہے، عربی زبان میں الفاظ کا، بہترین الفاظ کا چناؤ اور بہترین الفاظ کو چن کے پھر اس کو عبارت میں سجانا، پھر اس کی ادائیگی، اس کا طرز و انداز، اور پھر اس میں ایک ایک لفظ میں یعنی گہرائی ہو، تو یہ ساری چیزیں کہی جاتی ہیں علم بلاغت. قرآن مجید خود جو ہے وہ علم بلاغت کا ایک بڑا مظہر ہے. تو علم بلاغت میں ایک ٹرم ہے جس کا نام ہے مشاکلہ، یا آپ اردو میں کہہ دیں مشاکلت. اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات کو مشاکلت کے انداز میں قرآن مجید میں نازل کیا ہے. وہ کیا ہے؟ مثلاً آپ اس کی ایک مثال اس شعر سے سمجھیے کہ ایک بندہ ہے، وہ کہیں گیا تو کہا میزبانوں نے کہ اقترح لنا شیئن نجد لک طبخہ قل تطبخو لی جبتم و قمیصا. کہنے لگا کہ میں جب ان کے ہاں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کسی چیز کی آپ فرمائش کیجئے کہ ہم اسے آپ کے لیے عمدہ طریقے سے پکا کر پیش کریں. تو میں نے کہا میرے لیے ایک جبہ اور ایک قمیص پکا دو, جبہ اور قمیص پکا دو. تو مقصد یہ ہے کہ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ جبے کی ضرورت ہے, قمیص کی ضرورت ہے. تم کھانے کی پوچھ رہے ہو, مجھے کھانا نہیں چاہیے. تو تمہیں پکانے کا اگر شوق ہے نا تو پکانا ہے تو پھر یہ پکاؤ. مقصد وہ جس انداز میں انہوں نے بات کہی اسی انداز میں اس نے جواب دے دیا. تو اس شعر میں لفظ طبخ جو ہے پکانا, یہ بطور مشاکلت استعمال ہوا ہے. قرآن کی بعض آیات میں ایسا ملتا ہے. مثلا ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ انہوں نے کہا نا, تو اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ. وہی انداز ہے کہ نہیں؟ اب یہ استہزاء بذات خود اچھی چیز ہے, کسی کا مذاق اڑانا اور اس انداز سے کہ اس کو حقیر کیا جائے, دوسروں کے نزدیک اس کو ذلیل کر دیا جائے, کیا یہ اچھی چیز ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون. اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم, تو اللہ بھی استہزاء کرتا ہے. اس کا مطلب تو یہی ہوا نا. خدا نہ خواستہ یہ مت سمجھیے کہ اللہ تعالی, یعنی جس طرح ایک ان پڑھ لوگ, جاہل لوگ, ان کا طرز کلام ہوتا ہے, طرز گفتگو ہوتا ہے, ویسے اللہ بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیے ہیں, یہ بات نہیں ہے. بلکہ اس کو کہا جاتا ہے, یہ بلاغت کا ایک اسلوب ہے, علم بلاغت کا, کہ تم جیسے کہو گے ویسا جواب ملے گا. مجھے اچھا نا. یخادعون اللہ وہو خادعہم, وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. اب دیکھیے خدا کا جو لفظ ہے اس کو کون پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ دے اور پھر یہ سوچا جائے کہ اللہ مجھے دھوکہ دیتا ہے, خدا نخواستہ. اسی طرح یہ ہے کہ انہم یقیدون کیدا و اکیدو کیدا و مکرو و مکر اللہ, ہے نا. تو یہ مکر کا لفظ ہو, قید کا لفظ ہو, خدا کا لفظ ہو, استہزاء کا ہو, یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں یہ اصل میں ان کے جواب میں استعمال کیے ہیں. یعنی تم اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہ کام کر کے بڑے چالاک بنے پھرتے ہیں, لیکن حقیقت میں تمہاری یہ چالاکی کام نہیں آئے گی. مطلب اس کا یہ ہے تم اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہو, تمہاری ایک ایک حرکت کو اللہ جانتا ہے. تم کر دیکھو, جو کرتا چاہتے ہو کر لو, لیکن اس سے بھیانک انجام تمہارے ساتھ اللہ تعالی کرے گا, یہ مطلب ہے. تو بہرحال اس شعر میں قرآن مجید کی بعض آیات میں کچھ اوصاف زمیمہ, یعنی زمیم کا مطلب بری اوصاف, مثلا استہزاء ہے, مکر ہے, خدع ہے, ان کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی گئی ہے. یہ محاورتن ہے, محاورتن جانتی ہے نا, یعنی کسی بھی زبان کا ایکسپریشن ہوتا ہے. تو اللہ تعالی نے اپنا جو وہ انداز ہے یوں اپنایا ہے. ایسے افعال کافروں کے افعال کے جواب کے طور پر استعمال ہوئے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ تو ایسے اوصاف سے پاک ہیں. مثلا نسوا اللہ فنسیہم, وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھول گیا. تو اس آیت میں لفظ نسیان جو ہے اپنے لغوی معنی یعنی بات کا حافظہ سے غائب ہونا میں استعمال ہوا ہے. چنانچہ فنسیہم میں نسیان کی نسبت جو اللہ کی طرف کی گئی ہے یہ مشاکلہ ہے, اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیں گے. اللہ بھی بھول جاتا ہے نا, بلکہ یہ بطور مشاکلہ ہے. کیونکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ جو بھولنے والا ہو. اسی طرح وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, پھر اسی طرح يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ, ان دونوں آیات میں مکر اور خدع کی نسبت اللہ تعالی کی طرف بطور مشاکلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بہرحال ایک اچھی بات ہے جو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. پھر تیسرا انداز ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی یا مراد دوسری آیات کی روشنی میں واضح ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء. یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ باندھے گئے اور وہ لعنت کیے گئے ساتھ اس کے جو انہوں نے کہا، اس کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ کیونکہ مسلمان جب کہتے تھے نا قرآن مجید کی آیات کے روح سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ پھر یہ کہ مسلمانوں کی مفلسی، ان کی غربت اور ان کی یہ جو حالت تھی، اس کو دیکھ کے جو یہ کمنٹس دیتے تھے کہ تمہارا جو خدا ہے اللہ، اس کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، وہ تمہیں تو نہیں دے رہا، وہ تو ہمیں دے رہا ہے۔ اور یہی بات شاید آج بھی دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ہے کیا؟ سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کا اللہ کہاں ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، نہیں، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور جو لفظ انہوں نے کہے اس پر ان کی، ان پر یعنی لعنت کر دی گئی ہے۔ اب اللہ نے جواب دیا، بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اور نہیں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ تو کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ تو اس آیت میں ید سے جو معنی لیے گئے ہیں وہ کیا ہے، اس کی وضاحت پھر کہیں اور آیت ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، کہ نہ تم بناؤ اپنے ہاتھ کو گردن کی طرح بندھا ہوا اور نہ اس کو کشادہ کرو، پورا کشادہ کرنا۔ تو بس سے مراد یہاں کیا ہے، یعنی انتہائی سخی انسان بن جائے، سب کچھ دے بیٹھے اور شام کو ہاتھ جھاڑ کے گھر آ جائے اور پھر کہے مجھے روٹی دو، گھر والے کہیں گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مغلولتن الى عنق، کہ انسان بالکل ہی ہاتھ روک لے، کہ کھانے کا وقت ہے تو وہ کہے اور روزہ رکھ لو، یا بھوک لگی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ پیسہ نکالے، کل کی روٹی پڑی ہے اس کو پانی میں ڈبو کے ذرا نرم کر کے کھا لو، اس طرح کے جو انداز ہیں یہ کیا ہے، یہ ہے ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط۔ اس سے کیا معنی مفہوم نکلتا ہے، یعنی اپنے آپ کو میانہ رہو، یعنی معتدل رکھو، یعنی اتنا بھی خرچ نہ کرو کہ تم خالی ہو کے بیٹھ جاؤ، اور اتنی بھی کنجوسی نہ کرو کہ ضرورت کا وقت ہو وہاں کو میں نہیں خرچ کرتا، اعتدال کے ساتھ۔ تو یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالی اعتدال کے ساتھ ہر شخص کو اس کی روزی فراہم کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اس کو کتنا دوں اور کتنا نہ دوں، کسی کو دیتا ہے تو اس کو بھی آزما رہا ہوتا ہے اور جس کو نہیں دیتا اس کو بھی آزما رہا ہوتا ہے، کسی کو اگر ضرورت سے زائد مل جائے تو پتہ نہیں وہ کیا کرے۔ مثال کے طور پر یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں کہ لوگ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں، دیکھیے جی اربوں کے ہاں بڑا تیل تھا، انہوں نے یاشی میں لگا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کیا بنا انہوں نے، کہتے ہیں نا لوگ، ہم بھی بعض اوقات یہ لفظ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے آزمائش بن گیا اور ہمارے لیے غربت آزمائش بن گئی کہ ہمارے پاس نہیں ہے لہذا ہم اس آزمائش میں پڑ گئے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ اگر یہی تیل پاکستان میں نکلتا تو ہم کیا کرتے، کیا ہم واقعی بڑے مخیر حضرات ہوتے، یعنی دین کا خوب بول بالا کر دیتے دنیا بھر میں، کیا کرتے ہم؟ اور اب بھی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن دیکھیے نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ کس طرح پیسہ بنا رہے ہیں، کیا انداز ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آزمائشیں دونوں طرف ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے وہ نہ دے کے بھی آزماتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے، اور جس کو دیتا ہے وہ سوچ سمجھ کے، وہ بہتر، وہ حکیم ہے، وہی جانتا ہے۔ تو یہ تین قسم کی آیات ہیں اللہ تعالی کے صفات کے بارے میں، اس کا علم ہونا بھی ہمیں بڑا ضروری ہے۔ اب ان آیات صفات کے بارے میں ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ آیات صفات متشابہ آیات میں سے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، محکمات میں سے نہیں ہیں یہ، اور مومن پر لازم ہے کہ ان پر قیاس آرائیاں نہ کرے اور نہ ان کے پیچھے پڑ جائے کہ ان کے متعلق بحث و مناظرہ کرتا رہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ضروری ہے۔ دوسری کہ توحید اسماء و صفات پر ایمان لاتے ہوئے مندرجہ ذیل آیت قرآنی کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ بسط ید سے مراد جود و سخا ہے، اور جود و سخا کے لیے ضروری نہیں کہ اللہ کے بھی ایسے ہی ہاتھ ہوں جیسے انسان کے ہوتے ہیں، کیوں لیسکم اس لیے شعیع وہ سمیع البصیر، پھر تیسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر اور ناظر کا عقیدہ درست نہیں، کیونکہ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے اور کوئی نہیں، ٹھیک ہے. چوتھی بات، اللہ کے صفاتی نام کسی کے نہیں ہو سکتے جب تک اس کے ساتھ عبد کا لفظ نہ لگایا جائے، مثلا عبد الرؤوف، عبد الرحیم، عبد اللہ، عبد الرحمن، یوں کہیں گے. رؤوف اور رحیم بغیر الف لام کے کسی کا نام ہو سکتا ہے، لیکن الرؤوف الرحیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان میں الرؤوف اور الرحیم میں اختیار کامل ملتا ہے، پورا مختار ہے، لیکن رؤوف اور رحیم میں اختیار کامل نہیں ہے. ہاں، الرؤوف اور الرحیم کے ساتھ جب تک عبد نہ لگایا جائے الرؤوف اور رحیم درست نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کا بندہ یہ بھی کہلانے سے منع کیا گیا ہے، بندہ یا غلام، مثلا کسی کا نام عبد النبی ہو، عبد الرسول ہو، تو یہ عبد کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کے صفاتی نام کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ مخلوق کی طرف، ٹھیک ہے. عباد الرحمن یا عباد اللہ، او اللہ کے بندو، کوئی یہ نہیں کہتا یا عبادی سوائے اللہ کے، اسی لیے یا عبدی یا امتی یہ کہنا غلط ہے کہ انسان اپنے غلام کو بلائے اور کہے یا عبدی، نا نا نا، بلکہ کہے یا عبد اللہ، یوں لفظ کہے، کیونکہ آپ نے منع فرمایا کہ کوئی اپنے غلام کو عبدی یا امتی کہہ کر پکارے. عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ ان آیات صفات کے بارے میں، کہ آیات صفات کے بارے میں جہاں علماء نے توقف کیا، یعنی ٹھہرے ہیں، تم بھی وہاں توقف کیا کرو، ٹھہر جایا کرو، مت بولو، جیسے انہوں نے کہا تم بھی ویسے کہو، جیسے وہ خاموش رہے تم بھی خاموش رہو، کیونکہ اسلاف علم کی بنیاد پر توقف کرتے تھے، یہ نہیں کہ جاہل ہوتے تھے، انہیں علم ہوتا تھا، سب کچھ جانتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ اگر ہم اس کے بارے میں وضاحت کریں بھی صحیح تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی اور ہم سمجھا بھی نہیں سکتے، لہذا بہتر یہ کہ خاموش رہیں. بصیرت کی بنیاد پر باز رہتے تھے، ان کو سمجھ تھی. ان اسماء و صفات کی معنوی حقیقت کے انکشاف میں وہ زیادہ عملی قوت و صلاحیت رکھتے تھے، اور فضل و شرافت میں بھی وہ ہم سے بہت آگے تھے. تو اس لیے جس طرح انہوں نے کیا آیات صفات کے بارے میں ان کا طرز عمل تھا، ویسا ہی ہم اپنا طرز عمل رکھیں. کوئی یہ مت کہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم واضح کر سکتے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے پہلے لوگوں میں اور ہم لوگوں میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شرافت، جو مقام ان کو حاصل تھا تقوی کی بنیاد پہ، نیکی کی بنیاد پہ، وہ ہمیں حاصل نہیں ہے، بعد کے لوگوں کو حاصل نہیں ہے. پھر جو علم اور بصیرت انہیں حاصل تھی وہ بعد کے لوگوں کو حاصل نہیں ہے. اس لیے وہ علم، بصیرت اور تقوی کی بنیاد پہ خدا خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی آیات صفات کو وہیں رکھتے تھے، خاموش رہتے تھے، اس کی وضاحت زیادہ نہیں کرتے تھے، جتنی ضرورت تھی اتنی کر دیتے تھے. امام ابن عبد البر، یہ کتاب اعلام الموقعین، تو یہ اس میں یہ موجود ہے. اسلام کی جو فلسفی ہے اس کے لیے بڑی اچھی کتاب ہے یہ پڑھنا، اعلام الموقعین، کافی زخیم کتاب ہے، دو والیم میں اب کسی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے تو یہ چھپ چکی ہے، اس نے یہ ترجمہ کیا ہے. ان کی اولاد جو ہے یہ کراچی میں وہ لوگ رہتے ہیں، یعنی ان کی نیکسٹ وہ جو دوتے پڑ پوتے وغیرہ جو ہیں وہ یہیں رہتے ہیں، لیکن یہ بزرگ فوت ہو گئے ہیں. ان کا غالباً آپ کے اگر سعودی عرب کا جو یہ احسن البیان ترجمہ ہے، جو قرآن مجید کی تفسیر آئی ہے، اس میں جو لائنوں کے درمیان ترجمہ جو لکھا ہوا ہے وہ بھی انہی کا لکھا ہوا ہے. انہوں نے اس کتاب کا بھی اردو میں ترجمہ کیا ہے، مولانا محمد جونا گڑی. تفسیر ابن کثیر جو اردو میں ملتی ہے آپ کو، یہ بھی انہی کا ترجمہ ہے. تو یہ ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، موقع ملے تو اس کو بھی کبھی پڑھ کے دیکھیے. امام ابن عبد البر فرماتے ہیں، امام مالک ابن انس، سفیان ثوری، ابن عیینہ الاوزاعی اور معمر ابن راشد سے احادیث صفات ہمیں روایت کی گئیں، مگر سبھی نے یہی فرمایا، انہوں نے روایت کرتے ہوئے، بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے کیا کہا، امر روحا کما جات، یہ انہوں نے لفظ کہے تھے، یہ جیسے آئی ہیں ایسے ہی انہیں گزار دو، یعنی بغیر تاویل کیے ان کو آگے بیان کر دو بس. تو ہم نے بھی ایسا کیا ہے، آپ بھی ایسا کر لیں، شاگردوں سے یہ کہا کرتے تھے. پھر نفع و نقصان کا مالک بھی اللہ تعالی ہے، یہ بھی توحید سے ایک تعلق چیز رکھتی ہے، اس لیے اس کا ایک پارٹ ہے، اس کی بھی وضاحت کرنا ضروری ہے. نفع نقصان دو طرح کا ہوتا ہے. پہلا ایسا نفع نقصان جس کا سبب واضح ہو، مثلا ایک شخص کوئی زہریلی چیز کھا لیتا ہے اور اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے، اس چیز کے زہریلے اثرات کا ہمیں پہلے سے ہی علم ہوتا ہے کہ اس کا یہ نقصان ہوگا، تو مر جاتا ہے، کہتے ٹھیک ہے زہر کھا گیا مر گیا. اور دوسری بعض دفعہ کسی ظاہری سبب کے بغیر نفع نقصان ہو جاتا ہے، مثلا ایک تندرست شخص کی حرکت قلب اچانک بند ہو جاتی ہے جس کی کوئی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بھی نقصان ہے. یہ دونوں صورتیں اللہ کی طرف سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے. پہلی صورت کا نقصان بھی اگر اللہ دینا چاہے تو دے دیتا ہے، اور دوسری صورت کا نقصان بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور اگر اللہ چاہے نقصان نہیں دینا تو زہر بھی بندہ کھا لے تو مرتا نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید نے کھا لیا تھا نا، ان کا تم یہ یقین کرتے ہو کہ یہ مارتا ہے زہر، میرا یقین یہ ہے کہ جب تک میری موت نہیں آتی میں مر نہیں سکتا. بسم اللہ پڑھی، زہر کھا لی، سنکھیا کھا گئے، اور کئی سال بعد زندہ رہے. اصل بات یہ ہے کہ مالک وہی ہے اللہ تعالی، ورنہ چارپائی سے بھی بندہ ایسے گرتا ہے تو فوت ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات ہوئی وہ فوت ہو گیا. تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ فائدہ حاصل کرنے اور نقصان کے بچنے کے ذریعے اختیار کرتا ہے، کہاں فائدہ ملتا ہے میں وہ کروں، جہاں نقصان ہوتا ہے وہاں سے میں بچوں. اب یہ کوشش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جس کی ہمارا دین اجازت دیتا ہے، ایک وہ کوشش ہوتی ہے جس کی ہمارا دین اجازت دیتا ہے، اور دوسری وہ جس سے ہمارا دین منع کرتا ہے اور اسے ایمان کے خلاف قرار دیتا ہے. اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سی کوشش اور مدد جائز ہے اور کون سی ناجائز. مثلا اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ مرض کی تشخیص کر کے دوا لکھ دیتا ہے، تو یہ ایک جائز صورت ہے، اس لیے کہ آپ نے حصول شفا کے لیے خالق کائنات کے بنائے ہوئے طبی قانون کے مطابق ایک ایسے شخص سے مدد طلب کی جو اس علم سے واقف ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہے نا، وہ جانتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ کسی جھوٹے عامل یا جادوگر کو بلاتے ہیں کہ وہ اس بچے کو کسی غیبی طاقت کے ذریعے سے تندرست کر دے، تو یہ ناجائز صورت ہوگی، کیونکہ اس غیبی طاقت کا ثبوت نہ تو کسی علم کی بدولت ہے اور نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. لیکن اگر تمام عملی تدابیر، معروف سائنسی طریقے اور علاج کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ ناکام ثابت ہو چکے ہیں، یعنی بیمار کے علاج کے لیے، اور آپ حصول شفا کے لیے دعا یا صدقہ کا سہارا لیں یا اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کرائیں، تو یہ مدد حاصل کرنے کا جائز طریقہ ہوگا. یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا جی ہمیں نقصان ہوتا ہے تو اللہ ہی نقصان دیتا ہے، اللہ ہی نفع دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے جاؤ اللہ سے ہی مانگو. تم بیمار ہوتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اللہ سے کہو نا دوائی دے، وہی شفا دے تمہیں. تو جب اگر ان سے مدد مانگ سکتے ہو تو جو ادھر ہیں لیٹے ہوئے، سوئے ہوئے یا کھڑے ہوئے، ان سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ سمجھ رہی ہیں؟ یہ اصل سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے. اس کے برعکس اگر کسی نیک شخص کی قبر پر کھڑے ہو کر اس سے دعا کی درخواست کریں جبکہ وہ نہ خود زبان ہلا سکتا ہے اور نہ اس میں اللہ تعالی کے حکم کے بغیر خود مریض کو تندرست کرنے کی طاقت ہے، تو یہ مدد طلب کرنا ناجائز ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس ہمت نہیں، طاقت ہی نہیں، نہ اختیارات ہیں. اسی طرح ایک بانجھ عورت کسی طبیب سے مدد مانگتی ہے یا ایسی دوائیں استعمال کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، تو اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا. لیکن اگر وہ دمشق کی بوڑھی عورتوں کی مانند یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ جو عورت رجب کے مہینے کے پہلے جمعہ کو قاسیون نام کے پہاڑ کی جامع مسجد کے دروازے کی زنجیر ہلائے گی تو وہ حاملہ ہو جائے گی، یا کسی قبر کی جالی میں کپڑے کی دھجی باندھ کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہے گی، یعنی اولاد اس کو ہو، تو یہ سب ناجائز کام ہوں گے. ان سے کیا ملتا ہے؟ چنانچہ طبی قوانین سے استفادہ کرنا جو اللہ تعالی نے نیچرل لاز جو ہیں اس سے فائدہ اٹھانا، یا ایسے ذرائع اختیار کرنا جن سے عام طور پر فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یا ایسے شخص سے رجوع کرنا جو ان قوانین کا عالم ہو اور یہ تمام طریقے قرآن و سنت کی کسی نص کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوں، تب جائز ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ حقیقت میں فائدہ پہنچانے والا صرف اللہ تعالی ہی ہے اور کوئی نہیں.
حب الہی اور خشیت الہی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ والی جو بات ہے وہ ہے، موحد توحید کا صحیح لطف اس وقت اٹھاتا ہے جبکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی خشیت بھی بترجہ اتم موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے اور اس سے خشیت رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ خشیہ لفظ ہوتا ہے، خشیت نہیں ہوتا۔ وہ نا قرآن مجید میں آتا ہے کہ خشیت اللہ، ہے نا، خشیت لفظ ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت پابندی غرض اور محدود ہوتی ہے۔ یہ محبت کا جو لفظ ہے میم پر زبر ہے، میم پر پیش نہیں ہے، میم کے اوپر زبر ہے، محبت نہیں ہے، محبہ قرآن مجید میں ہے۔ وہ قرآن مجید کا جو یعنی حوالہ ہے وہ زیادہ سٹرانگ ہے، کیونکہ وہاں حدیث میں پھر اس کو میم پہ پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی میم پہ زبر ہے، ماں لکھا ہوا۔ تو انسان دنیا میں بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت پابند غرض اور محدود ہوتی ہے۔ جب تک ہے وہ غرض تو ہے اور محدود ہے۔ دنیا میں یعنی اس قسم کی انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے، لیکن جو غرض پوری ہو جاتی ہے، بالفرض آدمی ریٹائر ہو گیا تو سمجھا یہ بیکار ہے، جب تک وہ جاب پہ تھا، پوزیشن پہ تھا تو اس سے لوگ بڑا اس کی ریسپیکٹ ہوتی تھی، بڑی عزت کرتے تھے کہ جی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور جی یہ گفٹ آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں۔ لیکن جب انسان ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، حتیٰ کہ اس کا ڈرائیور خود جو ہے وہ بھی دروازہ نہیں کھولتا گاڑی کا، اس کو خود کھولنا پڑتا ہے۔ تو یہ محدود ہوتی ہے اور غرض کی ہوتی ہے۔ اس میں دراصل اس فائدہ یا لذت سے محبت ہوتی ہے جو کسی چیز سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلا جو چیز ہمیں پسند تھی اگر وہ تبدیل ہو جائے اور اس میں حسن باقی نہ رہے تو محبت اور پسندیدگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اللہ تعالی کی محبت جو ایک مومن محسوس کرتا ہے ہر غرض سے آزاد اور لامحدود ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح انسان دنیا کی بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے، مثلا دہکتی ہوئی آگ، وحشی درندے، مہلک زہر اور طاقتور ظالم سے ڈرتا ہے، لیکن یہ ڈر بھی محدود اور مقید ہے۔ خوف کا باعث دراصل اس نقصان سے بچنا ہے جو ان چیزوں سے پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جب انسان خود کو ان چیزوں کے نقصان سے محفوظ کرتا ہے تو خوف بھی دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تعالی سے خوف اور اس کی خشیت لامحدود اور ہر قید سے آزاد ہے۔ دراصل اللہ سے محبت اور اس سے ڈرتے رہنا ہی توحید کی بنیاد اور عبادات کی روح ہے۔ اللہ سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو محبوب و معشوق جان کر اس کی شان میں قصیدے لکھے جائیں، اور نہ اس سے ڈرنے کے معنی یہ ہیں کہ ایسی دہشت اور گھبراہٹ ہو جو موجب نفرت ہو، بلکہ اللہ سے محبت کے معنی یہ ہیں کہ نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوسوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور خوشنودی کو ترجیح دی جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح خوف الہی سے مراد حرام چیزوں اور ناجائز کاموں سے پرہیز کرنا اور ثواب آخرت کو دنیاوی لذتوں پر ترجیح دینا ہے۔ مکمل اطاعت یعنی ہر کام میں اور ہر حال میں اطاعت، خواہ وہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، خواہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت کا نتیجہ بھی ہے اور اس کی نشانی بھی۔ آپ کو شاید یہ واقعہ یاد ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ہوئے رات کو خیموں کے پاس آئے تو ایک ماں اپنی بچی سے بات کر رہی تھی خیمے کے اندر، بیٹا اس دودھ میں پانی ملا دو۔ تو اس بچی کا جو جواب تھا وہ یہی تھا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو بچی نے یہ جواب دیا، اماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ خشیت ہے اور یہ صحیح معنوں میں محبت ہے۔ دوستی اور دشمنی بھی صرف اللہ کے لیے ہو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ محبت یا عداوت صرف اللہ کے لیے ہو، نیک اور پرہیزگار لوگوں سے محبت کی جائے خواہ اس میں ہمارا ذاتی فائدہ نہ ہو، اور کافر و فاجر لوگوں کو ناپسند کیا جائے خواہ اس سے ہمیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچتا ہو۔ تو کافر اور فاجر لوگوں کو نا، یعنی اس لیے نہیں کہ وہ انسان ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے اندر فجور ہے، فسق ہے، اس فسق کی وجہ سے نفرت ہے۔ فسق سے نفرت ہو، گناہ سے نفرت ہو، اس شخص سے نہ ہو، یہ مطلب ہے یہاں۔ لیکن وہ فسق پر جب اتراتا ہے یا گناہ کے کام کو بڑے شوق سے کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کرنے والا اور وہ کام دونوں قابل نفرت ہوتے ہیں مومن کے لیے۔ بینی اسی طرح کوئی بندہ نمازی ہے، نیک ہے، اچھا ہے، خدا خوفی رکھتا ہے، دیانتداری ہے اس کے اندر، تو اس سے کوئی انسان اگر محبت کرتا ہے وہ اس لیے سارے کام کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو دوسرا اگر کوئی اس سے محبت کرتا ہے تو اسی بنیاد پہ کرتا ہے کہ چونکہ اس کے کام وہ ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے تو لہذا میں بھی پسند کرتا ہوں. یہ چیز ہے اصل. ورنہ بعض اوقات غلط معنی اس کا مفہوم ہم لے لیتے ہیں کہ کافر، فاجر، فاسق کوئی بھی ہمارے سامنے آئے، ہمیں پتا ہو کہ بھئی یہ کافر ہے، تو بس اس کو دیکھتے ہی ایسی نفرت دل میں آ جاتی ہے کہ اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، جبکہ ایسی بات مناسب نہیں ہے. کوئی مشرک ہو، کوئی فاسق ہو، منافق ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، اس انسان سے نفرت درست نہیں ہے، اس کے عقیدے سے یا اس کے غلط کاموں سے نفرت ہونی چاہیے. لیکن یہ بات صرف اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کا بڑا غلط مفہوم ہے. دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہم دمر اعداء الدین، اللہ ان کے علاقوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے مکانوں کو تباہ کر دے. بھئی ان کو کیوں، ہماری دعائیں باقی ہی رہ گئی ہیں. وہ ٹھیک ہے کر رہے ہیں، لیکن کم از کم ہم نے ان تک کون سی دین کی بات پہنچائی اور انہوں نے نہ مان کے اس ضد میں آ کے یہ سارے کام کیے. تو ہو سکتا ہے ہماری بات اس کے دل میں اتر جائے اور وہ مسلمان ہو جائے. مقصد ہے اس قسم کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو غلط مفہوم لے کر ہم مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، جو مناسب نہیں ہے. پھر یہ کہ اس لیے کہ ایک مومن کے نقطہ نگاہ میں دینی برادری خونی رشتے سے زیادہ مستحکم ہے، اور عقیدہ کا رشتہ نسبی رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے. جناب باری تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے کافر بیٹے کے بارے میں صاف کہہ دیا تھا کہ انہ لیس من اہلک، کہ وہ آپ کے خاندان کا فرد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بد کردار ہے. انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ وہ بد کردار ہے. ابو لہب آپ کا چچا صحیح، مگر اللہ کی نظر میں وہ بد عقیدہ و بے ایمان ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، ما اغنا عنہ مال و ما کسب، سیصلا نارن ذات لہب. نیز قرآن مجید میں یہ واضح ارشاد بھی موجود ہے کہ مومنوں سے اناد رکھنے والے دشمنوں یا مومنوں اور اسلام کے خلاف جم کرنے والے کافروں کے درمیان دوستی اور معاہدہ بقائے باہمی نہیں ہو سکتا، ہاں دونوں فریقوں میں باہم کتنے ہی مضبوط تعلقات کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ دونوں اپنے اپنے نظریے پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو کافر اگر اپنے کفر میں پکا ہے تو مسلمان کو کیا ضرورت ہے ایسے کافر کے ساتھ دوستی کرنے کی. ارشاد ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا. اللہ کے لیے دینا وہی بات ہے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اللہ کے لیے روکنا یہ بھی بڑی اہم بات ہے. بعض اوقات بہت سے اچھے اچھے فیصلے ہوتے ہیں جو دوسرے چاہتے ہیں کہ جلدی ہوں، لیکن میں ان کو لیٹ کر دیتا ہوں، فائل روک دیتا ہوں، ڈیلے کر دیتا ہوں، یا کوئی ایسے راستے نکالتا ہوں کہ کسی طرح یہ معاملہ مؤخر ہو. تو یہ سب ایسی چیزیں جس میں اللہ نہیں ہوتا بلکہ انسان کی ذات ہوتی. تو بہرحال یہ چیزیں درست نہیں ہیں. باقی انشاءاللہ پھر کل صحیح. کوئی سوال ہو تو آپ بتا دیجیے. یہ علم بلاغت کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کہ دوبارہ بتا دیجئے. اصل میں علم بلاغت جو ہے یہ لینگویج، جو عربی زبان ہے یا کسی بھی زبان کا وہ علم جس میں انسان جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے بات کرنے کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا بہترین انتخاب وہ کرتا ہے، بہترین انداز سے بات کرتا ہے اور بہترین ترتیب دے کے جب بات کرتا ہے. ترتیب، انداز اور الفاظ کا چناؤ، یہ سب ایسی چیزیں ہیں. اور پھر انداز جو ہے یعنی بولنے کا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کو علم بلاغت سے تعلق ہے. تو یہ پڑھیں گی آپ علم بلاغت کو تو وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ علم بلاغت کیا ہے، لیکن میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا ہے. ہوتا یوں ہے کہ انسانوں میں بھی ہم فرق کرتے ہیں. کوئی گفتگو بہت اچھی کرتا ہے، لفظوں کا استعمال بڑا خوبصورت مناسب مقام پہ کرتا ہے تو اس کی بات بڑی مؤثر ہوتی ہے، اور کوئی وہی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن لفظوں کا انتخاب صحیح نہیں ہوتا تو بات بہت اچھی ہوتی ہے لیکن غیر مؤثر ہوتی ہے. تو علم بلاغت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ الفاظ کا صحیح استعمال، صحیح چناؤ اور جملے میں اس کی صحیح تھبن، یہ جو ہے
یہ سب ایسی چیزیں ہیں جب اس انداز سے گفتگو کی جائے تو اس کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے. تو یہ علم بلاغت جو ہے اس کا بہترین نمونہ قرآن پاک ہے. آپ دیکھ لیں قرآن علوم جب آپ نے پڑھے تھے تو اس میں آپ کو کچھ مثالیں دی گئی تھی, تو اس میں بلاغت یعنی کیا ہے وہ دنیا خود حیران ہوتی تھی کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. واللہ ما ھذا کلام البشر, بخدا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. وہ پڑھا تھا نا اس نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, یہ پڑھتا گیا جو ہی ختم ہوا تو کہتا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر, یوں کہا ان ھذا الا سحر یؤثر, یہ تو جادو ہے جو اثر کر ڈالتا ہے اچھے بھلے انسان پہ. تو یہ اصل چیز یہ ہے, حالانکہ وہ جادو نہیں ہے, وہ اللہ کا کلام ہے. بلیغ جو کلام ہے وہ یوں ہے, ملتا ہے. ایسا علم جو ہے علم بلاغت, ہمارے ہاں بڑے اچھے اچھے اردو کے, انگلش کے, عربی کے ادیب ہوتے ہیں. ہم ان کا لٹریچر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے الفاظ کا چناؤ, اس کی ترتیب, اس کا صحیح استعمال, اس کا صحیح انداز اپنایا ہوتا ہے تاکہ یہ پڑھ پڑھ کے ہماری عادت بن جائے اور ہم بھی اسی قسم کے جملے زبان سے نکالیں یا اپنی رائٹنگ جو ہے وہ درست کر لیں. یہی فائدہ ہوتا ہے نا. تو یہ اس کے یہ فائدے ہیں. اگر یہ علم بلاغت کو نہ پڑھا جائے یا لٹریچر کو نہ پڑھا جائے تو وہ فن یا وہ مہارت جو گفتگو میں ہو یا تحریر میں ہو وہ انسان میں نہیں آتی. اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. مشاکلت کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو دوسروں نے بات کہی ہے اس کے رد عمل میں ویسا ہی انداز اپنا کے ان کو جواب دے دیا جائے, لیکن یہ مت سمجھا جائے کہ جو ویسا ہی انداز اپنا رہا ہے خاص طور پر اللہ تعالی وہ بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, مثالیں دیکھیں نا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, پھر اللہ نے اپنے بارے میں بتایا بھائی میں خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوں جیسے یہ بری چالیں چلتے ہیں, میری اگر چال ہوئی بھی صحیح تو بہتری کے لیے ہوگی. تو خدا نہ خواستہ اللہ کو مکر کا جو لفظ ہے ویسی برا ہے, قید کا لفظ ہے ویسی برا ہے, خدع کا لفظ ویسی برا ہے. کوئی انسان جو اچھی طبیعت والا ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا, لیکن اللہ نے کہا تم اگر ایسا کرتے ہو نا تو یاد رکھنا میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا. یہ مطلب ہے. اس کو پڑھنا پڑتا ہے تب جا کے وہ ہوتی یہ بات کہ انسان بلیغ بنتا ہے, فصیح بنتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا ہوتے ہی جو حلیمہ سعدیہ لے گئی تھیں وہ ایک ٹرینڈ تھا کہ بچے کو ماحول ایسا ملے کہ جہاں بولنے کا, صاف ستھری زبان سننے کا اس کو ماحول مل جائے, ورنہ شہر کے اندر تو یہ خلیط ہوتا ہے. خلیط کا مطلب جانتی ہے نا؟ خلیط کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی آپ ایسی ہانڈی بنائیں جس میں سبزی بھی ڈال دیں, دال بھی ڈال دیں, گوشت بھی ڈال دیں, حلیم بن جائے. تو شہر کے اندر تو زبان وہ جو ہوتی نا وہ حلیم کی طرح ہوتی ہے, خالص نہیں رہتی. دیہاتوں میں زبان خالص رہتی ہے, وہاں جا کے انسان اپنی زبان کو درست بولتا ہے, سیکھتا ہے, سنتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کو بھی بچپن میں ادھر بھیج دیا گیا, آپ وہاں چھ سال رہے. چھ سال میں انسان کیا ہے زبان سیکھ لیتا ہے, اچھی خاصی بنیاد بن جاتی ہے اس کی. پھر اس کے بعد آگے آئیں تو بڑے بڑے لوگ جو ملتے ہیں, بڑے بڑے فصیح اور ودیب بلیغ جو ملتے ہیں ہمارے لوگ تاریخ میں, انہوں نے بھی زیادہ تر اپنا وقت جو ہے یہ دیہاتوں میں, صحراؤں میں, جنگلوں میں, بدوؤں کے پاس, ان کے خیموں کے اندر جا کے اور جو چرواہے ہیں ان کے ساتھ وقت گزار کے ان سے یہ الفاظ سیکھے. حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے کہ میں ایسے گیا مکہ کے کسی دیہات میں تو وہاں ایک خیمہ لگا ہوا تھا, وہاں ایک بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت رہتے تھے, تو ساتھ ہی ایک کنواں تھا. تو میں گیا تو میں نے اس سے پوچھا بھائی پانی ہے یہاں؟ کہتا ہے یہ کنواں ہے. میں نے کہا یہ کیسے؟ کہتا ہے انا فطرتھا, کہ میں نے سب سے پہلے اس کو نکالا ہے. کہتے ہیں جب اس نے کہا نا انا فطرتھا تو مجھے پتا چلا فاطر کا کیا مطلب ہے, فاطر السماوات والارض. کہنے کا مجھے اس کے اس جملے سے پتا چلا کہ فاطر کا کیا مطلب ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ اسی طرح یہ لوگ جو تھے جا کے سیکھتے تھے. تو پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اب تو الحمدللہ لٹریچر ہے ہمارے پاس, اس ساری بات, ان تمام باتوں کو, تمام کہانیوں کو یہ کتابوں میں لکھ دیا جائے. جاہز نام کے ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں, کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے, کسی ادارے میں مدرسے میں انہوں نے نہیں پڑھا, شوق تھا ایک, کتابیں لیں. مثلاً یہاں دیکھا کہ ایک ادارہ کھلا ہے یہ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ اپنے ٹیچر سے بہت کچھ سنتے ہیں، لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد یہ اپنی کتابیں ان کے پاس ہوتی ہیں، تو میں ان سے ایک آدھ کتاب خرید لوں. وہ خرید لیتے تھے، اور خرید کے جو اسی ادارے کے ساتھ ہی کوئی دکان ہے، وہ دکان خرید لی یا کرائے پہ لے لی، اس میں بیٹھ گئے، وہ کتاب پڑھتے رہے، رات کو وہیں قیام ہے، سو بھی وہیں رہے ہیں، گھر وہی ہے. اسٹوڈنٹ سے اس طرح کتابیں لیتے جا رہے ہیں، ان کو پڑھتے بھی جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ بعد وہ جب ان کی دکان معروف ہوئی، اسٹوڈنٹ آئے ان سے کتابیں خریدنے کے لیے، جو دوسرے لوگ آئے اگلے سال، ان کو کتابیں بیچ دیں، کتابیں پڑھ بھی لیں، بیچ بھی دیں، نفع لیا، وہ چھوڑا علاقہ، پھر اور علاقے میں چلے گئے. یہ کام کرتے تھے. کرتے کرتے انہوں نے ہر جگہ کا علم اکٹھا کیا، اس کو پڑھ پڑھ کے یاد کیا، اور بعد میں جو کتاب لکھی ہے آج عربی زبان، عربی ادب کی بنیادی کتاب ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں عربی زبان کو اچھے طریقے سے بولوں، اچھے طریقے سے سمجھوں اور لکھوں، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ پہلے اس کتاب کو پڑھے. البیان والتبیین اس کا نام ہے، بہت زبردست کتاب ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ خدا داد صلاحیتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، اس کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، لیکن ادھر ادھر سے وہ علم جمع کر کے اپنے شوق کی بنیاد پہ وہ بہت قابل بن جاتا ہے. تو یہ پڑھنا پڑتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اندر سے انسان کو یہ علم آ جائے، نہیں. یہ لوگوں میں عادتیں تھیں تب جا کے اتنے اچھے اچھے ریزلٹس ان کے سامنے آئے ہیں، ورنہ یہ تو بڑا مشکل ہے. مجھے اتفاق ہوا حکیم سعید مرحوم کے ساتھ، ایک چھوٹی سی نشست تھی اسلام آباد میں، میں تھا، یہ وہ تھے اور ایک اور صاحب تھے، ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا تھا، تو میں نے بھی پلیٹ میں ڈالا، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا کھاتے ہیں، تو انہوں نے اتنا سا سالن ڈالا اور چھوٹی سی چپاتی تھی وہ لی، وہ کھا بیٹھے. اب میں بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ بھی کیا کرتے ہیں، اور نہیں کھایا انہوں نے کھانا. میں نے کبھی میزبان نے کہا، کہتے ہیں بس کل شام تک کے لیے میری لیے کافی ہے. اب ماشاءاللہ ان کی عمر تقریباً 65-70 کے درمیان تھی. بتایا انہوں نے کہ میں کل چلا ہوں، یعنی کراچی سے پشاور گیا ہوں، وہاں 2:30 بجے تک میں بیٹھ کے مریضوں کو دیکھتا رہا ہوں، صبح نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں، 2:30 بجے تک مریضوں کو دیکھا ہے، پھر کوئی دیہاتی علاقہ ہے وہاں سے مجھے کسی بچے نے خط لکھا تھا، تو میں پھر گاڑی لے کے اس طرف گیا، تو بچے کے والد نے وہ خط لکھا تھا، حکیم صاحب آپ عجیب آدمی ہیں. وہ سٹوری یہ تھی کہ میرا بچہ سارا دن گم رہا، شام کو جب واپس آیا تو میں نے اس کو ڈانٹا، تو وہ روتا رہا ساری رات. صبح ہوئی تو میں نے کہا بیٹا تمہیں خیال نہیں آتا میں نے جو ڈانٹا تم اس پہ رو رہے ہو. کہتے ابو آپ تو ایسا کرتے لیکن حکیم صاحب جو ہے نا، حکیم سعید صاحب، وہ تو بچوں سے پیار کرتے. تو کہتے ہیں اس کے والد کا جب یہ خط مجھے ملا تو میں پھر اس ایڈریس پہ ان کے گھر گیا، حکیم صاحب کہنے لگے. وہاں گیا تو ان کے جب گھر پہنچا تو والد بھی مجھے ملا، تو بچے کو بلایا تو اس کے لیے کہتے ہیں میں کوئی گفٹ لے گیا، بچے کو میں نے دیا. اور میں نے کہا بیٹا دیکھو تم یہ کہتے تھے نا کہ حکیم سعید صاحب جو ہیں یہ بچوں سے پیار کرتے ہیں، یہ بات صحیح ہے نا؟ تو اب میرا کہنا ماننا ہے، اور وہ کہنا یہ ہے کہ تمہارے ابو تمہیں جو کہیں تم نے ویسے کرنا ہے. تو کہتے ہیں میں اس کو گفٹ دے کے ابھی اسلام آباد پہنچا ہوں اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. اب اتنا انہوں نے مجھے جس انداز سے بات کی، میں نے کہا اتنی عمر میں انسان کو تھوڑے سے ریسٹ کی ضرورت تو ہوتی ہے نا. میں نے کہا آپ اس دوران کوئی ریسٹ وقت. کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے دوپہر کو اپنی کمر کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ لگایا ہو یا بستر پہ لٹایا ہو، ذرا مجھے ہوش نہیں ہے. الحمدللہ کہتے ہیں میں کام کرتا ہوں، 18-18 گھنٹے کام کرتا ہوں اس عمر میں بھی. تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے صلاحیتیں ایسی لوگوں کو، جن سے کام لینا ہو وہ اس طرح کر جاتے ہیں. پھر صفحہ نمبر 37 پر جو جود ہے اس سے کیا مراد ہے، واضح کر دیں، سمجھ نہیں آیا. عربی زبان میں ہے یہ لفظ، تو جود کا مطلب ہوتا ہے سخی، سخاوت یا سخی ہونا. باقی کل سے انشاءاللہ. السلام علیکم.